الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا على أعناقهم غلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات محمد سورة ياسين کی مختصر تفسیر کے حوالے سے جو کچھ نکات ہم عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بنیادی طور سے ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ سورہ یاسین کی ایک خصوصیت اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین کیونکہ مکے میں نازل ہوئی اور مکے میں نازل ہونے والی صورتیں بنیادی طور پر عقائد پر زیادہ بحث ہوئی ہے ان میں عقائد پر بحث ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فروع دین جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں اجمالی طور سے یعنی کلیتاً گفتگو ہوئی ہے نہ کہ جزویتاً کہ اگر آپ سورہ بقرہ کو دیکھیں مثال کے طور پر کہ جو مدنی ہے تو وہاں پر باقاعدہ مسائل بیان ہوئے یعنی تفصیلاً اجزاء کو ڈسکس کیا گیا ہے حقوق اور فقہ کے لیکن باقی وہ صورتیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی ہیں ان میں حقوق اور فقہی احکامات کو کلیتاً یعنی ایک جنرل وے میں ڈسکرائب کیا گیا ہے نہ کہ تفصیل کے ساتھ تو یہی چیز سورہ یاسین میں بھی ہے عقائد پر قرآن کریم نے جن صورتوں میں گفتگو کی ہے ان میں بعض میں ابتدا توحید سے ہوئی ہے اور اس کے بعد بیان آگے بڑھتے بڑھتے وحی اور نبوت اور قیامت تک گیا ہے سورہ یاسین اس لحاظ سے تھوڑا ڈفر کرتی ہے کہ یہاں پر ابتدا وحی اور نبوت سے بھی ہے یعنی یہاں پر جو عقائد کے آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ عقائد کے تین بنیادی پلرز ہیں نا ایک نبوت اور رسالت اور امامت یہ ایک چیز ہے نبوت رسالت امامت ایک شے ہے توحید ایک حقیقت ہے اور قیامت ایک حقیقت ہے یعنی کہ یہ تین پلرز ہیں بنیادی طور پر عقائد کے تو ان تینوں سے ہی تو سورہ یاسین نے پہلے وحی و نبوت پہ بات کی ہے پھر توحید پھر قیامت بلکہ شاید اگر توحید کے حوالے سے جو مبسوط یعنی جو باقاعدہ بیانات ہیں وہ اینڈ میں اس سورہ کے اندر تو وحی و نبوت کے اعتبار سے ہم نے یہ عرض کیا کہ رسول پاک کو مخاطب کیا گیا یاسین کے نام سے اور اس بات کو بطور خبر بطور اعلان بیان کیا گیا کہ بے شک تم مرسلین میں سے ہو صراط مستقیم پر ہو اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس کی دلیل کے طور پر قرآن کو بطور کتاب حکمت دلیل کے طور پر پیش کیا گیا اس کی قسم کھا کر اور ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے یعنی کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد کیا ہے پیغمبر کو بطور مرسل بھیجنے کا مقصد کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ یعنی یہ ایک بات بہت کلیئر رہنی چاہیے ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کی آمد رسول کے لیے نہیں ہے. یعنی اس چیز کو بہت کلیئرلی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی تم پر, جیسے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ تم انسانوں کو نکالو تاریکیوں سے اور نور کی طرف لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب مبین عربی کس کے لیے؟ ہمارے لیے, انسانوں کے لیے. یہ رسول کے لیے نہیں ہے. رسول کے لیے جو کچھ ہے وہ نزل الروح الامین علی قلبک, وہ رسول کے قلب پر ان کو عطا ہو چکا ہے. یا انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم, کہ خدا کی بارگاہ لدنی سے انہیں وہ چیز عطا ہو چکی ہے. تو یہ ان کے لیے نہیں. تو یہاں بھی یعنی کہ یہ پورا نظام کیوں قائم کیا, قرآن کو اس طریقے سے کیوں نازل کیا, پیغمبروں کو بطور رسول اور انبیاء کیوں بھیجا گیا, لتنذر قوما, تاکہ اقوام کو, انسانوں کو ڈر سنایا جائے یا ان کو وارن کیا جائے. جیسے میں نے اس کی تشریح کی تھی کہ حقیقتاً ہم اس کا مطلب تھوڑا سا غلط لے لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا یوں بیان کروں کہ انذار جو ہے وہ بیسیکلی سیفٹی اور سیکیورٹی ایشوز پر بات کرنا ہے. نہ تھوڑا سا ہم آج کے دور میں بات کریں کہ جیسے آپ کہیں بھی جاتے ہیں یا کہیں پر بھی اپنا کام شروع کرتے ہیں تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی ایشوز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں, فلاں مشین ہے, اب آپ کو نہیں پتہ کون کون سی مشین ہے, فلاں مشین ہے کہیں ہاتھ نہ آ جائے, کہیں ہاتھ جل نہ جائے, کہیں نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, کہیں آپ کسی ایسی جگہ پر نہ چلے جائیں کہ جس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. تو اسی طریقے سے اس زندگی میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے اور جو سب سے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے وہ یہ کہ ہمارے پیچھے ایک ازلی دشمن لگا ہوا ہے جو شیطان ہے, جو قسم کھا کے چلا ہے خدا کی بارگاہ سے کہ اس کو تباہ کروں گا ابن آدم کو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس زندگی میں میں اور آپ زندہ اور موجود ہیں, یہ زندگی بذات خود سختیاں لیے ہوئے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, یعنی کہ اس زندگی کے اندر اپنے مسائل ہیں, اس زندگی کی اپنی پرابلمز ہیں, جسم کے اپنے پرابلمز ہیں. تو جب اتنے سارے پرابلمز میں ہم گھرے ہوئے ہیں, یعنی انسان کی جان اتنے مسائل میں گھری ہوئی ہے, اور ان سب میں سے گزر کر اسے اپنی منزل تک کا راستہ بنانا ہے, تو جو خدا رحمان و رحیم ہے اس نے سب سے زیادہ ضروری کس بات کو سمجھا کہ ہمیں ان خطرات سے آگاہ کیا جائے کہ جو خطرات ہمیں اس زندگی میں درپیش ہیں اور ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو وارننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, انذار کی بات کرتے ہیں, تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ خدا نے ایک ہستی کو مقرر کیا کہ جو ہمیں ہمارے سیفٹی اور سیکیورٹی ایشوز سے ہمیں اچھے طریقے سے باخبر اور آگاہ کر دے کہ دیکھو اس رستے پر چلو گے یہ نقصان ہو جائے گا, یہ کام کرو گے یہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ زندگی جو ہماری ہے یہ مسائل سے بھری ہوئی زندگی ہے. ابھی ہماری اصلی زندگی شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی ہم اپنی آزمائش گاہ میں ہیں, امتحان گاہ میں ہیں, ایگزامینیشن ہال میں. تو ہمیں ان تمام مسائل سے آگاہ, یہ انذار ہے کہ جو پیغمبر کرتے ہیں, یعنی کہ جس چیز کو ہم ڈرانے کی بات کرتے ہیں, جس چیز کو ہم ڈر سنانے کی بات کرتے ہیں, وہ ڈرانا اور دھمکانا, جیسے وہی دو باتیں نا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیے فلاں فلاں چیز آپ کے پاس, یہ مسائل ہیں آپ کے جسم میں, یہ فلاں فلاں میں بیماری کے سمپٹمز دیکھ رہا ہوں, آپ ان غذاؤں سے پرہیز کیجئے, ان جگہوں پہ جانے سے پرہیز کیجئے, ورنہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ کیا کہیں گے, ڈاکٹر صاحب مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کوئی بولتا ہے اس طریقے سے کہ آپ جو ہیں مجھے خوفزدہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈر کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا, کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ جو طبیب ہے وہ جو کچھ بھی آپ کو بتا رہا ہے, جس چیز سے بچنے کی بات کر رہا ہے, جن امور کو ایوائڈ کرنے کے لیے آپ کو پلیڈ کر رہا ہے, یہ آپ کی خیر خواہی میں, اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی 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 کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ہم نے آدم کو خلق کیا اور جب آدم کی خلقت ہوئی تو اس وقت ملائکہ نے بھی آدم پر اعتراض کیا اور خدا نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ میں یہ اس مخلوق کو میں نے یہ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے کہ یہ میری کائنات کی تمام حقیقتوں پر حاوی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, علم آدم الاسماء کلہا, اور اس چیز کو خدا نے آدم میں ثابت کیا, فرشتوں نے اس چیز کو قبول کیا, سجدہ کیا, اس کے نتیجے میں شیطان دشمن ہو گیا. تو بیسیکلی جو میں اور آپ انسان کی حیثیت سے جس میدان امتحان میں ہیں وہ امتحان یہی ہے کہ ہم علم اسماء کل کے حوالے سے اپنی کیپیبلٹی کو پروف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. جی جی,
حضرت آدم علیہ السلام سے
جی 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 اس پہ میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ بیسیکلی علم نہیں, علم نہیں بلکہ علم کا پوٹینشیل, علم کا پوٹینشیل یعنی کیپیبلٹی اس علم کی. ٹھیک ہے, ہر انسان اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, علم لے کر کوئی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, اور جو لوگ خدا کے دین کو قبول کرتے ہیں رفتہ رفتہ وہ اپنے پوٹینشیل کو نبی کی مدد سے ایکچوئل میں کنورٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی ہمارا امتحان ہے. یعنی ہم سب کا امتحان یہی ہے کہ ہم اس چیز کو کہ جو جہاں سے جو ہمارے باپ سے چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, علم اسما انسان کی جو کیپیبلٹی ہے مثال کے طور پر وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کی نہیں ہے بلکہ عالم ہونے کی ہے. جو میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ زندگی کا جو امتحان ہے وہ نالج ورسز اگنورنس ہے, کہ ہم اس علم تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں جو ہمارے باپ کی میراث ہے, یہ امتحان ہے. آپ شاید میرے خیال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو بالکل غافل اور جاہل پیدا ہوتے ہیں. حقیقتاً ایسا نہیں ہے, یعنی خود خدا نے کہا, اور اس کی بنیادی طور سے وجہ یہ ہے کہ جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو ایک فطرت کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ فطرت ہمیشہ انسان کو اچھائی اور بلندی اور خوبی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے, متوجہ کرتی رہتی ہے, تو انسان خالی نہیں ہے, انسان اپنے اندر ایک خدائی چنگاری لے کر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے, اور اسی وجہ سے جو میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے حکومت اسلامی کا قیام واجب ہے, وہ یہ کہ جب بھی ہم شیطانی نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی جاگنے نہیں دیتا. تو یہ شیطانی نظام کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ سوتے رہیں یہاں تک کہ مر جائیں. اور ہم پر وہ امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ صادق آ جائے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, کہ لوگ سو رہے ہیں جب موت آئے گی تو جاگیں گے اور متنبہ ہوں گے نا, ہوشیار ہوں گے, کہ ہم پر وہ جملہ صادق ہو جائے. ورنہ جیسے ہی آپ مثال کے طور پر دین کے سائے میں آتے ہیں فوراً آپ کے اندر جتنی کیپیبلٹیز ہیں وہ جاگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں بڑا عجیب سا محسوس کریں گے, ایک نقطہ جو آج مجھے ان کے بھی اس سوال کا جواب دینا ہے کہ جو کل سوال یعنی اسی آیت میں آگے ہے کہ تم اس قوم کو ڈراؤ کہ جس کے آبا اور اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے اور وہ غفلت میں تھے. تو انشاءاللہ میں آغا جوادی عاملی کی زبان کا ہی آپ کو جواب دے دوں گا, اپنا جواب نہیں دوں گا, وہی پڑھ کے سنا دوں گا جو انہوں نے اس کا جواب دیا. تو بیسیکلی یہ تمام کی تمام چیزیں ذمہ داریاں ہیں کہ ہم جہاں بھی ہوں ایک حکومت اسلامی قائم کریں. کیونکہ بالکل اسی طریقے سے نا کہ جیسے آپ کہیں کہ بہت سادہ سی بات ہے کہ ایک چوزا پیدا ہونا چاہیے، لیکن ایک چوزے کو پیدا ہونے کے لیے ایک انڈا چاہیے، اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے، اس کو اس حالت میں اتنے دنوں تک باقی رہنا چاہیے، تب چوزا نکلتا ہے. تو تقریباً ہر جگہ کا نظام ایسا ہی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر بھی جو یہ ایمان ڈیولپ ہوتا ہے یہ یوں ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے بھی ایک ظرف چاہیے ہوتا ہے، اور اس ظرف کا نام حکومت اسلامی ہے. بہرحال تو ہم آگے اب یہاں سے چلتے ہیں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انذار بنیادی ذمہ داری ہے پیغمبر کی، کہ جیسے سورہ فاتر کی آیت نمبر 23 ان انتا، اللہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ان انتا الا نذیر، کہ تم نہیں ہو مگر نذیر. ٹھیک ہے، اصل ذمہ داری وارننگ ہے، کیونکہ لوگ جا رہے ہیں سب گڑے میں. جو کل بھی میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی پہلی آیت سنائی تھی کہ اقترب للناس حسابهم، کہ انسانوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آن پہنچا، وہم عن الساعۃ معرضون، اور انسانوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس حساب کی گھڑی سے منہ موڑے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے. تو یہ وارن کرنا، اس بارے میں ہوشیار اور خبردار کرنا، یہ نبی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ گڑھے سے نکلیں گے تو کچھ بنائیں گے نا انہیں، اگر وہ اس تباہی کے رستے پہ ہی چلتے چلے جائیں گے تو ان کو تعلیم کیا دیں گے، کیا سکھائیں گے پھر. تو ان انت الا نذیر، کہ تم نہیں ہو مگر نذیر، انا ارسلناک بالحق نذیرا و بشیرا، کہ بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے نہیں حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جو پاسٹ میں گزر چکی کہ اس میں کوئی نذیر نہیں تھا، یعنی بشیر ہو یا نہ ہو نذیر ضرور تھا. یہ سورہ فاتر کی 22 23 24 آیتیں. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر وہی بات کہ یعنی کہ اس کو تھوڑا سا ہم اور بیان کر دیں تاکہ یہ انذار والی کیفیت، کیونکہ جب قرآن کریم اس کو اتنا زیادہ الیبوریٹ کر کے سمجھا رہا ہے اور اس پر اتنا زیادہ زور دے رہا ہے انذار پر، تو یہاں پر ایک چیز میں پھر آپ کو بتا دوں کہ انذار کا مطلب یا انذار کا تاثر خدا کی طرف سے کہیں بھی انتقام لینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہ اگر سمجھتے ہیں کہ خدا بندوں کو ڈرانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے اس لیے کہ خدا ہم سے غصے میں، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ میں کافی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی آیات قرآن کریم میں ہیں جن میں ذکر عذاب ہے، کہیں بھی صفت منتقم کا نہیں آیا، یعنی کہیں بھی خدا کی ایک صفت ہے نا واللہ عزیز ذو انتقام، کہیں بھی منتقم نہیں ہے، یعنی خدا بطور انتقام نہیں ڈرا رہا ہے تمہیں. کہ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ کیونکہ تم نے گناہ کر کے میری نافرمانی کی میں تم سے انتقام لوں گا، بات واضح ہو رہی ہے؟ کہیں بھی یہ تصور نہیں ہے، نہیں یہ مطلب ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ اور معصیت کے حوالے سے جتنا بھی خبردار کیا گیا ہے وہ بطور انتقام نہیں ہے، وہ بطور انذار اور مہربانی ہے، بطور کنسرن ہے. انتقام کا لفظ فقط کہاں پر آیا ہے، کن لوگوں کے لیے آیا ہے؟ کہ انسانوں میں سے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہگار نہیں ہوتے، وہ دین کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے، جسے طاغوت کہا گیا ہے، کہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے نظام کو ختم کریں، رسولوں کو قتل کریں، دین خدا کو تباہ و برباد کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کریں. ان مقامات میں، ان جگہوں پر کچھ جگہ آیا ہے کہ عزیز ذو انتقام، یعنی جو دین خدا کے مقابلے میں آ جائے، جو خدا کے نمائندے کے مقابلے میں آ جائے، جو خدا کے قائم کردہ نظام کو تباہ کرنے کے لیے کمر کس لے، ورنہ گناہگار اور معصیت کار کے لیے کہیں یہ بات نہیں ہے کہ خدا تم سے انتقام لینا چاہتا ہے کیونکہ تم نے گناہ کیا یا معصیت کی، میرے حکم عدولی کی، میں تم سے انتقام لوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو بہت انٹرسٹنگ ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 یاد آتی ہے یہاں پہ، کہ جس میں خدا فرماتا ہے، اس آیت میں ذکر یہ ہے کہ ہر شخص نے جو عمل کیا ہے اسے وہ آخرت میں دیکھے گا، جو کچھ بھی انسان نے عمل کیا ہے اسے وہ آخرت میں اپنے سامنے حاضر پائے گا. پھر آتا ہے وہ یحذرکم اللہ نفسہ، کہ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. حذرہ یعنی ہوشیار و خبردار رہو خدا کے معاملے میں. اب اس کا اگلا ٹکڑا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تم کو خبردار کرتا ہے، حذر یعنی ہوشیار خبردار. یحذرکم اللہ نفسہ، آگے کیا ہونا چاہیے اس کے؟ نہیں اس لیے کہ نہیں اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اس لیے کہ اللہ بہت خوفناک ہے یا خدا کا انتقام. اگلا ٹکڑا کیا؟ واللہ رؤوف بالعباد، یعنی خدا تم کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ کہیں آخرت میں تم ایسے نہ ہو کہ اپنے عمل بد کو اپنی نظروں کے سامنے سے دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کے مقابلے میں اس طریقے سے آ جاؤ کہ تباہ و برباد ہو جاؤ. یحذرکم اللہ نفسہ، رؤوف یعنی مہربان، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. یہ جو تم کو خبردار کر رہا ہے، تم کو جو ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے وہی بات ہے کہ ہم ظاہری طور سے بھی اس بات کو دیکھتے ہیں نا، کہ جیسے میدان جنگ میں جو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وہ سلامت نہیں واپس گیا، تو اب وہی ان سے پوچھا جائے کہ تم کو یہ مشورہ کس نے دیا ہے کہ تم ید اللہ اور سیف اللہ کے مقابلے میں ہو. یعنی جب اگر کوئی یہ بات کہے کہ بھئی یہ ہے مثال کے طور پر مرحب اور انتر اور فلاں اور فلاں اتبا اور شہبہ کے جو آئے اور امام علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوئے، اور جو اپنے زمانے کے شجاع ترین افراد اپنے کو سمجھتے تھے اور طاقتور ترین، تو اس چیز کے ان سے کہ تم کو مشورہ کس نے دیا ہے کہ تم ید اللہ اور سیف اللہ کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو. تو اسی طریقے سے خدا جب کہہ رہا ہے کہ یحذرکم اللہ نفسہ، یعنی تم کو یہ کون سی عقل مشورہ دیتی ہے کہ تم میرے مقابلے میں آ جاؤ؟ کیونکہ جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے گا اس کا انجام تباہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا بندہ بن کر رہو چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، نجات کی امید ہے، کیونکہ واللہ رؤوف بالعباد.
نہیں،
میں اس کو ایکسکیوز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے لیے گناہگار ہونا، پشیمان ہونا اور بندہ خدا ہونا امیدوار ہے. دیکھیے نہیں، استغفر اللہ، یہ بات نہیں ہے. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب گناہگار ہیں، لیکن ہم اس طریقے کے گناہگار نہیں ہیں کہ ہم گناہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، یا ہم گناہ کرنے کی باقاعدہ نیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں گناہگار ہونے کا میں یہ مطلب نہیں، گناہگار ہونے کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے انسان سے خطا سرزد ہوتی ہے، معصیت سرزد ہوتی ہے، پھر انسان خدا سے معافی مانگتا ہے، پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. لیکن معاذ اللہ کہ انسان اس جگہ تک پہنچ جائے کہ خدا کے مقابلے میں، کہ جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں اور خدا پر احسان جتاتے ہیں. یعنی رسول کے زمانے میں ایسے افراد تھے جن کا ذکر سورہ حجرات میں آیا ہے، کہ جو مالدار افراد تھے جنہوں نے مثال کے طور پر رسول کے یعنی بظاہر اسلام پر پیسے خرچ کیے، اور وہ رسول پر احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں آپ کے دین کے لیے یہ کام کیا. تو جس کا جواب خدا نے دیا کہ تمہارا تم پر خدا کا احسان ہے یہ کہ تم کو دین کی توفیق دی. بہرحال تو اسی بات کو ایک جگہ اور ایک آیت سے ہم تھوڑا سا اور واضح کر لیں کہ بیسیکلی جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ ہے کیا اور کس انداز سے ڈرایا گیا. جیسے ایک مثال میں نے آپ کو یہاں دی آل عمران کی آیت کی کہ خدا تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے, یعنی اس بات سے خبردار کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس میں تم میرے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. اور میرے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے کے مطلب کیا کہ میرے دین کے یا میرے نمائندے کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ خدا نے اس بات کو لکھ دیا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, یہ چیز خدا نے لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے, اس میں کوئی دو باتیں ہونے والی نہیں ہیں. تو اس بات سے خبردار رہنا, ایک یہ وارننگ ہے مین. دوسری وارننگ کیا ہے, یہ سورہ طہٰ کے اندر بیان ہوتی ہے نا کہ دوسرا خطرہ کیا ہے جو انذار کا ایک بنیادی پہلو ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, جو میری یاد سے میرے ذکر سے اپنے رخ کو موڑ لے اپنے منہ کو پھرا لے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, پس اس کے لیے ہم اس کی معیشت یعنی اس کے زندگی کے سامان کو تنگ کر دیں گے, وَنَعْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور اس کو ہم محشور کریں گے قیامت کے دن اندھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو میرے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ لے گا, ذکر سے مراد کیا, ہاں ذکر سے مراد یہ نہیں کہ ہم دن میں تسبیح نہیں پڑھ رہے, یعنی اللہ کی یاد دل سے نکال دی, چاہے ظاہری طور پر نمازیں پڑھیں, ٹھیک ہے, اللہ کی یاد دل سے نکال دی, خدا کی یاد سے منہ موڑ لیا, جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ توحید کا اثر انسان کے نظریے پر بھی ہے اور عمل پر بھی ہے, اور توحید عملی زیادہ مشکل ہے توحید نظری سے. تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے اس کے لیے کیا ہوگا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اس کی معیشت یعنی اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے, اس کے لیے تنگ ہو جائے گی, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور اس کو محشور کریں گے یوم قیامت اندھا. قالا, اس وقت وہ کہیں گا ربی لما حشرتنی اعما, کہ تو نے کیوں مجھے اندھا محشور کیا, وقد کنت بصیرا, جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. اب جو جواب ہے نا یہ اصل ہے, اور یہ قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ یہ تھیم بہت زیادہ ریپیٹ ہوئی ہے. قالا, خدا کی طرف سے جواب آئے گا, کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, کہ کیوں ہے ایسا, اس لیے کہ تو نے دنیا میں میری نشانیوں کو بھلا دیا تھا. وکذالک الیوم تنسا, اور آج کے دن تم بھلائے گئے ہوں میں سے ہو گئے ہو. صحیح, یہ وارننگ یہ قرآن کریم میں بار 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 آئی ہے یہ چیز, یعنی آیات الہیہ کو فراموش کرنا اور آیات الہیہ کی تکذیب کرنا یعنی جھٹلانا, یہ خطرناک ترین کام ہے کہ جو انسانوں سے سرزد ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دو باتیں خاص طور سے انذار میں آپ کے سامنے آئیں, ایک کیا ہے کہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ خدا کے مقابلے میں آ جاؤ, یعنی خدا کے نمائندے اور خدا کے دین کے مقابلے میں آ جاؤ, کبھی ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ خدا نے آیتیں کا مطلب جو خدا نے نشانیاں دی ہیں اس زندگی میں, جو نشانیاں رکھی ہیں, اس سے انسان عبرت نہ حاصل کرے, اس سے انسان معرفت نہ حاصل کرے, اس سے انسان سیکھے نہیں اور ان کو فراموش کرتا رہے, جھٹلاتا رہے. تو خدا کوئی عذاب نہیں دے رہا ہے, بلکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے تم نے حق کو بھلا دیا آج کے دن تم خود فراموش شدہ ہو گئے. کہ اس کو انہیں کہ ایک فارسی شاعری میں بھی ایک جملہ ہے جو ایگزیکٹلی صحیح تو نہیں ہے لیکن کافی حد تک حقیقت سے قریب ہے, کہ ہر آنکھ کے خبر شد خبری باز نیامد, شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں خبر بننے کی کوشش کرتا ہے اس کی خبر باہر نہیں آتی. جو اس دنیا میں ہر آن کی خبر شد خبر ہی باز نہ آمد. کہتے ہیں کہ اے مرغ سحر, یعنی کہ اے صبح کے پرندے, عشق کا طریقہ پروانے سے سیکھ. کہ جو شمع کے پاس جاتا ہے پہلی دفعہ جب جلتا ہے تو بھاگتا ہے, لیکن پھر جاتا ہے پھر جاتا ہے, یہاں تک کہ جل کے فنا ہو جاتا ہے. عشق اس سے سیکھ. اور جو اس دنیا میں خبر بننے کی کوشش کرتا ہے اس کی خبر باہر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جو اس زندگی میں اپنے کو خدا کے لیے فنا کرتا ہے آخرت میں اس کی خبر ہی خبر ہے. آخرت میں وہ سب سے زیادہ معروف ہے, سب سے زیادہ پہچانے جانے والا شخص ہے. کہ جو اپنی زندگی کو یہاں پر خدا کو دے دیتا ہے, خدا کے لیے صرف کر دیتا ہے, اور جو خدا کو بھلا کر یہاں اپنے کو خبر بنانا چاہتا ہے اس کی کوئی خبر وہاں نہیں ہے. کذالک الیوم تنسا, یہ وارننگ ہے. اچھا, اب یہ وارننگ آپ مجھے بتائیں کہ یہ دھمکی ہے یا پلین اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ اینڈ ٹروتھ ہے. یعنی یہ تبھی والی بات ہے نا کہ بھئی دیکھو یہ خطرہ ہے, زہر کھاؤ گے مر جاؤ گے, فلاں فلاں کام کرو گے اس طریقے سے اپنی صحت تباہ کرو گے, کینسر میں کا شکار ہو جاؤ گے, فلاں بیماری کا شکار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ انذار ہے. اس کو کہتے ہیں انذار, کہ جو پیامبران علیہ السلام نے حکم خدا سے انسانوں کے لیے کیا اور بر بنائے محبت کیا, بر بنائے درد کیا اس کام کو. تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے انتقام لے رہا ہوں, میں تم سے بدلہ لے رہا ہوں, بلکہ یہ ایک پلین اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ اینڈ ٹروتھ ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے یہ نتیجہ برآمد ہو جائے گا. آیات الہیہ کو اس زندگی میں فراموش کرو گے, خود فراموش شدہ ہو جاؤ گے. اس زندگی میں ذکر خدا سے اندھے رہو گے, اپنے قلب کو اندھا بنا کے رکھو گے, آخرت میں نابینا مشہور ہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت تمہاری دنیا کی زندگی کا ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی ہم اسی سورہ یاسین کو ہی آگے لے کے چلیں. تو اگلا جو ٹکڑا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے ڈرایا, ڈر سنایا یا انذار کیا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون, لیکن اکثریت پر یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اچھا, اب یہاں پر بحث مشکل ہوتی ہے تھوڑی. کس اعتبار سے مشکل ہوتی ہے؟ کہ کیا یہ جبر ہے خدا کی طرف سے؟ کیا خدا نے اس بات کو, جسے کہہ لیں کہ کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ اکثریت انسان جہالت میں رہیں گے یا غفلت میں رہیں گے یا گمراہی میں زندگی بسر کریں گے یا نبیوں کے پیغام کے منکر ہوں گے؟ کیا بات ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اہل سنت کے سورسز کی طرف رجوع کریں تو وہ اسی قسم کی بات کریں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے علماء خاص طور سے اس بات کو عرض کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی جیسے سورۃ الاعراف کی وہ بہت مشہور آیت ہے کہ لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس, کہ بے شک اٹھے ہیں بنے ہیں کثرت سے جن اور انس جہنم کے لیے. اگر بات یہاں پر ختم ہو جاتی آیت کا بیان تو ہم سمجھتے یہ جبر ہے. ٹھیک ہے, خدا نے بنایا ہی جہنم کے لیے تو اور کہاں جائیں گے. لیکن آگے کا بیان آیت کا اس کو کلیئر کرتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. کیوں کثرت سے جنوں انس جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے دل ہیں, قلوب ہیں, لیکن ان سے وہ گہرائیوں میں نہیں اترتے, چیزوں کی حقیقت میں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, صرف ظاہر تک رہتے ہیں. ان کے کان ہیں لیکن سماعت نہیں ہے، یعنی جو کچھ سنتے ہیں اس میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن لا یبصرون بہا، لیکن بصیرت نہیں ہے، یعنی کہ اس میں مشاہدہ نہیں کرتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے، نہ کہ خدا نے بنایا ہی جہنم کے لیے. ٹھیک ہے، یہ خاص بات ہے کہ کون سا قول خدا کا صحیح ثابت ہوا کہ ان میں سے اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اپنے اختیار سے اس رستے کو منتخب کرنے والے ہیں کہ جو انہیں جہنم کی طرف لے جائے اور خرابی کی طرف لے جائے. یہی کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے سامنے حق واضح اور روشن ہے، نہیں قبول کرتے، پوچھیں آپ جا کے کیوں نہیں کرتے، کون سی چیز تم کو روک رہی ہے؟ ان کی اپنی خرابی ہے نا، اپنی خرابی ہے نا. یعنی ہمیں مثال کے طور پر ایک چیز پتا ہے، واضح طور سے پتا ہے کہ میں اس زندگی میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں اس زندگی میں اتنے اسباب جمع کرنے کی محنت کیوں کرتا ہوں اپنی آخرت کو چھوڑ کے؟ میرے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ کچھ بھی ہے، ذمہ دار تو میں ہوں نا، میں اس وسوسے کو کیوں قبول کر رہا ہوں؟ اگر شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے تو میں اس وسوسے کو قبول کیوں کر رہا ہوں؟ عمل تو میں کر رہا ہوں نا، عمل تو شیطان نہیں کر رہا.
جی
وہ پوری آیت پڑھے نا، یعنی کہ خدا ان کی ہدایت کرتا ہے کہ جو اپنے اختیار سے حق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یعنی یہ کوئی ڈسکریٹ آیت نہیں ہے کہ جس کو چاہ خدا نے ہدایت کر دی جس کو چاہ، بلکہ اس کے باقاعدہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. یعنی خدا کس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے؟ کہ جو امر الہی کو منقطع کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، جن چیزوں کو خدا نے ملا کے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو جدا جدا کر دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں خدا ان کی گمراہی میں چھوڑتا ہے. اور خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، خدا انسان کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا اس بات کو. یعنی جیسے ہدایت وہ چیز ہے جو دی جاتی ہے، گمراہی کوئی دی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ گمراہی کا مطلب ہے کہ گمراہ تم اپنی چوائس سے ہوئے، اور کیونکہ تم اس بدبختی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہو. ہم نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو سرکش گھوڑا ہوتا ہے کہ آخر میں سوار کیا کرتا ہے، کہ گھوڑا کسی صورت سے رام ہونے کو تیار نہیں، اس کی لگام اس کے اوپر ڈال کے کہتا جاؤ، اب مجھے نہیں پرواہ کہ تم کس گڑھے میں گرتے ہو، کس کھائی میں جاتے ہو، میں کیا کروں. تو خدا ہدایت دیتا ہے اور بدبختوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، نہ کہ گمراہ کرتا ہے. گمراہی کوئی چیز نہیں ہے جو دے خدا کسی کو. صحیح. تو لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. اور اس کے اگلی آیت میں اس کا ریزن بتایا ہے، جیسے وہی میں نے کہا کہ وہ جو سورہ آراف والی آیت ہے کہ جہاں بھی ہم شاید یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ خدا نے ہی پیدا کر دیا جہنم کے لیے، نہیں، خدا علت بتا رہا ہے، ریزن بتا رہا ہے کہ یہ ان کو ہم نے قلب دیا لیکن یہ اس قلب سے کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ہم نے ان کو سماعت دی، بصارت دی، لیکن یہ مشاہدے اور غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہے، اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے، نہ کہ ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے. تو یہاں بھی اس کا ریزن بیان کر رہا ہے کہ اکثریت کیوں مؤمن نہیں ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہیا الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم نے ان کی گمراہی کے بدلے میں ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ یہ باب تمثیل ہے، یعنی مثال کے ذریعے سے ایک معنوی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم میں جو مثالیں موجود ہیں وہ مثال اس طریقے سے نہیں ہے کہ خالی ایک فکٹیشس بات ہو، بلکہ ایک معنوی یعنی ایک حقیقت بیونڈ دا میٹر ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس میٹافزیکل ریالٹی کو دیکھ سکیں، تو اس حقیقت کو ایک ایسی مثال کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کا مطلب یہ نہیں کہ خیالی اور تصوراتی بات ہے کوئی, کہ جیسے ہم فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. اب یہ کوئی ریالٹی کہیں بھی نہیں ہے, یعنی کسی کے بھی منہ سے پھول نہیں جھڑ رہے ہوتے اور نہ ایسی کوئی چیز ہونا ہے, یہ صرف ایک مثال ہے. لیکن قرآن نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی ہے جو صرف مثال ہو, بلکہ ایک ریالٹی جو کہ بیونڈ دا مٹیریل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ ہم اس کو ایز اٹ از پرسیو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اس کو ہمارے ڈومین پر ڈائلیوٹ کر کے مثال کی شکل میں بیان کیا گیا. تو کیا ہے, انا جعلنا فی اعناقہم, کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں, فہیا الی الاذقان, جو ان کی ٹھوڑی تک آ رہے ہیں, چن تک آ رہے ہیں, فہم مقمحون, اب اس کے نتیجے میں ان کے سر ہوا میں ہیں گویا کہ. ٹھیک, اس میں سب سے خاص بات کیا ہے, اور یہاں سے ایک اتنا زبردست نقطہ حاصل ہوتا ہے ہمیں, اتنا زبردست نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے, جس کے گلے میں ایسا توق آ جائے کہ جو تھوڑی تک ہو, اس کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم کیا ہوگی, کسے نہیں دیکھ سکے گا, سب سے پہلے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا, ساری کی ساری مصیبت انسان پر اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے نفس کے حال سے بے خبر ہو جاتا ہے نا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105, یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر واجب ہیں تمہارے اپنے نفوس. یہ اہم ترین چیز ہے ہدایت کے لیے, اہم ترین سبب ہے ہدایت کا اور گمراہی کا, کہ جب انسان خود اپنے نفس کی حالت سے غافل ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی ایمان کے رستوں پہ آگے نہیں چل سکتا. جیسے ہماری مصیبت ہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھ رہا ہوں, کس کو نہیں دیکھ رہا, اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا, اپنے احوال سے بے خبر ہوں کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے, میرے اندر کون سے فساد پل رہے ہیں, میرے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں جو پروان چڑھ رہی ہیں, اس کی کوئی خبر نہیں ہے. باقی ساری دنیا کی خبر ہے کہ فلاں صاحب ایسے ہیں, فلاں صاحب ایسے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو یہ جو خدا نے مثال دی کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے کہ جس کی وجہ سے ان کے سر گویا کہ ہوا میں ہیں, مقمحون, یعنی اگر یہاں تک توق آ جائے تو انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا, میرا ہاتھ کہاں ہے, میرا دل سینہ کہاں ہے, میرے پیر کہاں ہیں, یہ نہیں خبر اس کو. ٹھیک ہے, سب سے بڑی مصیبت گمراہی کی اور تباہی کی یہ کہ جو گمراہ ہیں وہ کیا ہیں, اپنے احوال سے بے خبر ہیں کہ میرا نفس کس حالت سے گزر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اطراف میں کچھ دیکھ بھی سکتا ہے, اپنے اطراف یعنی ظاہر گلے میں توق ہیں تو اوپر دیکھ سکتا ہے, دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے, تو اب اس کے بعد دوسری چیز, وجعلنا من بین ایدیہم سدن, ان کے سامنے دیوار, ومن خلفہم سدن, پیچھے دیوار, فاغشیناہم, اور اوپر سے ڈھانپ دیا, فہم لا یبصرون, اب ان کے لیے کوئی بصیرت و بصارت نہیں ہے, صم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں اور پلٹ نہیں سکتے. اور جس کو تفسیر نمونہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا کہ انسان اگر ایک رستے سے بھٹک جاتا ہے صحیح رستے سے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, آواز سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی آواز ملے. اگر مثال کے طور پر کان خراب ہیں, بول کے آواز دے کے کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, بکمن گونگا بھی ہے, اگر یہ بھی دونوں چیزیں خراب ہو گئیں, دیکھ کے رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, اندھا بھی ہے, عمیون, پلٹے گا کیسے, فمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، جس کی تشریح سورہ یاسین میں کہ گردن میں توق ہیں جو تھوڑی تک ہیں، یعنی نہ اپنے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ کائنات خدا کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہدایت پائے گا کیسے؟ لیکن اب اصل سوال کہ یہ جو چیزیں ہیں، آگے پیچھے دیوار، اوپر سے ڈھانپ دینا اور گردن میں توق، یہ حقیقتاً خدا نے ڈالا ہے یا ہم نے ڈالا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن جی، لیکن خدا کس وجہ سے یہ کام کرتا ہے؟ یعنی خدا کسی کو اس کی گمراہی میں کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے کہ انسان خدا کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، انسان پیغمبروں کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دے، انسان خدا کی ولایت میں آنے سے انکار کر دے، اور پھر آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ اسی چیز کو سمجھاتا ہے، آیت نمبر 11، انما تنذرو من اتبع الذکر، کہ بے شک اے پیغمبر تم صرف اس کو انذار کر سکتے ہو جو ذکر کی اتباع کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے غیبی طور پر خشیت کرے، اس کو ہی انذار کا اثر ہے۔ تو بہرحال یعنی یہاں پر پہنچ کے ایک بات بس میں کلیئر کر دوں اس جگہ پہ، پھر انشاءاللہ باقی کل، وہ یہ کہ یعنی اس چیز پر میں بہت شروع میں، بلکہ یہاں میں نے جب بات شروع کی تھی تو پہلا ایمفیسس ہی اسی پوائنٹ پر ہی دیا تھا میں نے، کہ بیسیکلی خدا نے جب انسان کو سماعت اور بصارت اور عقل دے دی تو اس کے بعد یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے حق کی طرف متوجہ ہو، اور پھر خدا کی طرف سے جو وحی اور نبوت اور رسالت کی ہدایت موجود ہے اس کے ذریعے سے مزید بلند ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی خدا کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ہدایت کے رستے پر نہیں لاتا اور نہ لائے گا، یہ چیز، یہ میسج قرآن کریم میں بالکل واضح ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلا جواز بھی نہیں ہے کہ انسان، فار ایگزامپل، اس زندگی میں ایک شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے بہترین اسباب و وسائل فراہم کرتا ہوں، ہم دوڑ کے لپک کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جاتے ہیں، سوچ کے جاتے ہیں، بتائیں نہیں کہ جیسے ہم نے ایک نظام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے نا، ہم سب نے ایسا کام کیا ہے نا، ہم نے ایک نظام کو قبول کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے سوچ سمجھ کے کی ہیں، اندھوں کے طریقے سے کی ہیں، اس کے بعد اس نظام نے ہم سے جو جو کرنے کہا ہے ہم نے وہ سب کیا یا نہیں کہا؟ کیا، یعنی اس نظام نے ہم سے کہا کہ آپ فلاں چیز سیکھیے، آپ فلاں زبان سیکھیے، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ زبان ایسی ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد میں کسی نے نہیں بولی، وہ زبان ہم نے سیکھ لی، آپ اس طریقے سے رہنا شروع کیجئے، ہم اس طریقے سے رہنا شروع ہو گئے، آپ فار ایگزامپل اس اوقات میں آئیے کام پر، ہم نے اس کو قبول کر لیا، آپ یہ چیزیں سیکھیے، یہ کورس کیجئے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سب چیزیں قبول کرتے جا رہے ہیں تو وہ نظام مجھے کچھ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اس بات سے انکار کر دیں بھائی میں آئیلٹس نہیں دیتا، چلو معاملہ ہی صاف، میں فلاں کورس نہیں کرتا، میں نہیں پڑھتا، میں یہ سب کچھ نہیں آتا، میں ٹائمنگ کی پابندی نہیں کرتا، ختم۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ ہلکی شرائط پر انبیاء نے ایک چیز سامنے رکھی ہے، کہیں زیادہ ہلکی، یعنی ہلکی شرائط سے مراد دن میں 5 دفعہ، کوئی یہ تو نہیں کہ 9 سے 5 بٹھا دیا عبادت کرنے کے لیے، دن میں 5 دفعہ بلایا خدا نے کہ ہاں توجہ کے ساتھ میرے پاس آؤ، یا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم صحیح کی طرف حرکت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی بالکل سادہ سی بات ہے کہ ہم فار ایگزامپل قرآن کو نظام ہدایت کے طور پر قبول کرتے ہیں لیکن قرآن میں تدبر و تفکر کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اہل بیت علیہم السلام کو بطور رہنما قبول کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی سیرت پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. باقی ہر چیز چھوڑ دیں, ہم ان سوالات, اگر خدا ہم سے یہ سوالات کرے گا ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ یعنی ہم خود اس بات کو سوچیں, ہم اس کا کیا جواب دیں گے کہ کس طریقے سے کہ بھئی تم نے پوری کی پوری زندگی بسر کر دی اور تمہیں خبر نہیں ہے کہ کتاب میں کیا ہے. تم نے پوری زندگی گزار دی لیکن میری حجت کی سیرت کیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری, کیا ان کی تھیم آف لائف تھی, کیا نظریہ انہوں نے دیا کیا نہیں دیا. تو بیسیکلی یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر جا کے ہم پھنس جاتے ہیں. یعنی کہ جب خدا ہم سے پوچھے گا یہ سب چیزیں ہم کیا بتائیں گے, ہمارے پاس اس کا کوئی. اب یہ ٹھیک ہے بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوشش کی, کوشش میں کمی رہ گئی, چلو ایک عذر موجود ہے کہ پروردگارہ ہم نے اپنی طرف سے تو جو میسر تھا کوشش کر لی, اب نالائقی کوتاہی تو معاف کر دے. بہت امید اور امکان ہے خدا معاف کر دے گا لیکن سرے سے ہی خانہ خالی ہو, اس کے بعد کس برتے پر, کس امید پر خدا کی طرف جانا چاہیں گے, کس امید پر خدا کی طرف بڑھنا چاہیں گے. تو بیسیکلی وارننگ اس حوالے سے ہے, یعنی کہ جو انذار ہے, جو نبی وارن کر رہا ہے, جو نبی جس چیز سے خبردار کر رہا ہے, وہ اس بات سے خبردار کر رہا ہے کہ بھئی یہ ذکر خدا تمہارے سامنے ہے, تم نے کس بنیاد پر اس سے منہ موڑ لیا ہے. خدا کی نشانیاں کائنات میں اور تمہاری ذات میں بھری ہوئی ہیں, تم کیوں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہو؟ تم اپنی زندگی میں اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو, تم کیوں اس بات کو بھول کے بیٹھ گئے ہو کہ تم کو ایک دن مرنا نہیں ہے؟ یہ انذار ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اسی بات کو یاد رکھیے گا کہ جو منذر ہے یعنی ڈرانے والا ہے وہ محبت کے ساتھ, اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو محبت کے ساتھ صراط کی طرف, سبیل الہی کی طرف بلائے. اس میں کوئی حقارت کا پہلو نہیں ہے, نہ اس میں کوئی دھمکانے کا پہلو ہے, بلکہ جیسے شہید مطہری نے بھی ایک بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ جو بھی عالم با تقویٰ ہوتا ہے اس کی مثال اس ڈاکٹر کی سی ہے کہ جس نے ایک بیماری کا ویکسینیشن خود لیا ہوا ہوتا ہے اور مریضوں کے درمیان رہتا ہے کہ ان کا علاج کر سکے. بہت اچھی مثال ہے کہ جو صحیح عالم ہے, جو حقیقتاً عالم با تقویٰ ہے, وہ خود ویکسینیٹڈ ہوتا ہے, یعنی اس پر اس بیماری کا اثر نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی لوگوں کے امراض سے متاثر ہو جائے تو ان کا کیا علاج کرے گا. خود ویکسینیٹڈ ہے لیکن لوگوں کے درمیان رہتا ہے تاکہ ان کے مسائل کو حل کر سکے, ان کی بیماریوں کا علاج کر سکے, ان کی پرابلمس کو سالو کر سکے. اور اسی اعتبار سے لوگوں سے بھی یہ بات ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اس کا پازیٹیو رسپانس دیں گے کہ جو خدا کی طرف بلا رہا ہے, جو خدا کی طرف سے دعوت دے رہا ہے, اور اپنی ہدایت کا سامان کریں. اچھا, اب میں آخر میں جیسے میں نے کہا کہ میں وہ پڑھ کے سنا دوں کہ یہ تفسیر سورہ یاسین کے ہی دروس میں ہے کہ ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, کہ سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے کہ لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ اِمِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, جو ابھی سورہ فاطر کی میں نے آیت پڑھی, کہ سورہ یاسین میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم قوم کو ڈراؤ کہ جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا. ام من امتن, کہ کوئی امت نہیں ہے جو گزر چکی مگر یہ کہ اس میں ایک نذیر تھا. تو جواب یہ دیتے ہیں کہ سورہ ملک کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ جہنم میں پہنچیں گے تو وہاں پر جو خازن جہنم ہے وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, وارن کرنے والا نہیں آیا تھا کہ تم آج جہنم میں پہنچ گئے, تم نے اس کی بات نہیں سنی. تو کہیں گے قالو بلا قد جاءنا نذیر فکذبتم, اس کو جھٹلایا یعنی کہ بے شک ہمارے پاس آئے تھے لیکن اس کو ہم نے جھٹلایا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کے پاس, ہر قوم کے لیے نذیر ہے, لیکن وہ نذیر تنہا پیغمبر اور امام نہیں ہے. پیغمبر اور امام کی مثال بیج کسی ہے کہ جہاں سے تمام شاخیں پھیلتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے لیے نذیر نہیں, کہ میرے, مجھے تو کسی امام نے آ کے بتایا ہی نہیں کچھ بھی, مجھ سے تو کسی پیغمبر کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو فرما رہے ہیں کہ تنہا پیغمبر اور امام نہیں ہے, بلکہ عالم, امام جماعت, واعظ, مسئلے کو بیان کرنے والا, یہ سب نذیر ہیں اور کسی نہ کسی درجے پر حجت الہی کو رکھتے ہیں. کہ یعنی کہ بات یہ ہے کہ جب انبیاء تھے یا انبیاء کے جانشین تھے یا عالمان تھے یا مبلغین تھے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا, یعنی کہ وہ نذیر الہی تھے. لیکن آج کے دور میں جو شخص بھی خدا کی طرف سے بات کرنے والا ہے وہ نذیر ہے اور حجت الہی رکھتا ہے. یعنی نذیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قوم اور ہر محلہ اور ہر جگہ پر پیغمبر ہی موجود ہو یا امام ہی موجود ہو, بلکہ خدا ہر قوم کے لیے ایسے افراد مقرر کرتا ہے کہ جو ان کو آ کر خدا کا پیغام سنا دیں اور یہ وارننگ کا میسج ان تک لے جائیں. اور اس میں ایک اور بات جو میں شاید ایڈ کر سکوں وہ یہ کہ صرف اس میں عالم اور فقیہ اور مبلغین اور وائزین نہیں ہے, بلکہ اس میں حالات بھی شامل ہیں, حالات بھی نذیر ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آج کے دور میں جو پاکستان کے حالات ہیں یہ خود نذیر ہیں, یعنی یہ حالات لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم کسی غلط چیز میں انوالو ہیں, تبھی ہم اس قسم کی چیزوں سے دوچار ہیں, اس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں. ماں ان ذرا, نہیں نہیں, ماں ان ذرا جن کو انذار نہیں دیا گیا تھا وہ غفلت میں. لیکن اس میں جو بات ہو رہی ہے نا, اب میں زیادہ ظاہر ہے کہ میں خود نہیں جواب دینا چاہ رہا کیونکہ میری نظر ہی وہاں تک نہیں جا رہی ہے, میں کیا جواب دوں گا اس کو. یعنی لیکن بات اس میں یہی سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ آخری ٹکڑا جب فہم غافلون ہے نا, نہ کہ یہ ہے کہ فہم لا یعلمون کہ وہ اس حال میں تھے کہ علم نہیں رکھ رہے تھے یا خبر نہیں رکھ رہے تھے. تو غافل یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس خبر تھی, علم تھی, متوجہ نہیں تھے. اور یہ بھی ہمارے علماء نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ خدا اس بات کا لحاظ رکھتا ہے اور رکھے گا. یعنی جیسے فار ایگزامپل یہاں کے لوگ ہیں, اب ٹھیک ہے ان کے پادری نالائق ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, انہوں نے دین کے بنیادیں ہلا دیں, تباہ کر دیں. تو اب یہاں پر جو ایک عام آدمی ہے کہ جو مثال کے طور پر بالکل بے خبر ہے, اس پر خدا اس طریقے سے حجت نہیں قائم کرے گا کہ جیسے ہمارے اوپر قائم کرے گا. اگرچہ کہ وہ بھی ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ پکڑ میں آئے گا کہ ہم نے تم کو عقل دی, سمجھ دی, فلاں دیا فلاں دیا, تم نے کیوں نہیں سوچا, تم نے کیوں نہیں غور کیا. لیکن ہمارے پاس ایڈیشنل بینیفٹس ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے سامنے قرآن ہے یا پیغمبر کی باتیں ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کی باتیں, تو یہ فرق آئیں گے اور شاید خدا اس کو الاؤنس بھی دے.
ادروائز ان کے پاس امام بھی تھے, رسول آئے فزیکلی, انٹریکٹ ود دیم, تو ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہوگی ہم سے پھر.
جی بالکل. تو آپ دیکھیں نا, آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ ہمیں کتنا الاؤنس ملا ہوا ہے. خیر ایکسکیوز تو انسان ہر جگہ نکال لیتے ہیں, اس وقت ایکسکیوز یہ تھا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے مقابلے میں ایک دین لے کر آ گئے,
مال دولت نہیں رکھتے.
وہ تو خیر ہر دور کے ہی لوگ ایسے, لیکن
جی صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شریعتی کا ایک جملہ ابھی پڑھا میں نے آگے میں, انہوں نے کہا کہ یہ دنیا مطلب زندگی سے یہ سبق